کو آ رہے ملک چھوڑ کر فلک، پایا شرف حسین یہ انبیاء کے بعد، پردے کی آیتوں کی تفسیر دیکھ لو، پردے کی آیتوں کی تفسیر دیکھ لو، بالوں میں منہ چھپائے حرم ہے خدا ردا کے بعد، کر کے بلند ہاتھوں پہ اصغر کو بولے شاہ، کر کے بلند ہاتھوں پہ اصغر کو بولے شاہ، باقی نہیں رہا کوئی اس میں لقا کے بعد، زندہ مگر حسین قتل جفا کے بعد، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد.
محمد وعلی محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
قدم قدم پہ وفا کے نخوش پائے ہیں، مدد حسین کی کرنے حبیب آئے ہیں، بدل رہا ہے زمانے کو جذبہ جذبہ نصرت، ضعیف ہو کے جوانی کو ساتھ لائے، ضعیف ہو کے جوانی کو ساتھ لائے، یہ سن یہ سال عزم وفا مبارک ہو، گلے لگانے تمہیں خود امام، گلے لگانے تمہیں خود امام، یہ اپنی جان کریں گے نثار مولا پر، ہزار راستے اس راہ سے بنائے ہیں، ہزار راستے اس راہ سے بنائے، تمہیں نبی کی نواسی سلام کہتی ہے، حبیب مرتبے دیکھو تو کیسے پائے، حبیب مرتبے دیکھو تو کیسے پائے ہیں، قدم قدم پر.
محمد والے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم.
قبلہ اہل عقیدت تھا حبیب جاں باں، کرے خلق و مروت تھا حبیب جاں باں، ہمیں دین و شریعت حبیب جاباد فرقت امامت حبیب جاباد فرقت امامت حبیب جاباد مال و دولت پہ نگاہیں بھی نہیں رکھتا تھا خاک پائے شہ والا پہ جبھی رکھتا تھا خاک پائے شہ والا پہ جبھی رکھتا اس کے چہرے سے تھا انوار محبت اس کا دل جذبہ نصرت سے تھا یکسر اس کے جرات کا زمانے میں تھا شہرات اس کے آنے سے ہوئے سارے مجاہد اس کے آنے سے ہوئے سارے مجاہد دیکھ کر اس کو مددگاروں کے دل بڑھنے لگے عرش اعظم پہ ملک صلی اللہ پڑھنے لگے عرش اعظم پہ ملک صلی اللہ پڑھنے لگے اس کی قسمت میں قیادت تھی مددگاروں اس کی حیبت سے یہ حالت تھی دفاع کاروں کی نام آ جاتا تھا جب بزم میں غداروں کی نیند اڑ جاتی تھی بیعت کے طلبگاروں کی نیند اڑ جاتی تھی بیعت کے طلبگار منفرد قسم کا میدان میں غازی تھا جس کے پیچھے تھا امام حسن نمازی تھا جس کے پیچھے تھا امام حسن نمازی تھا اس کی نظروں میں رہی عظمت دین اسلام مقصد عزیز بنا جذبہ امداد آیا جب رن میں پے نصرت سلطان بنت زہرا نے بھی کہلا دیا فضیاس بنت زہرا نے بھی کہلا دیا رضائے شہ والا کا طلبگار بنا دل زینب کی دعاؤں کا سزاوار بنا دل زینب کی دعاؤں کا سزاوار بنا دل زینب کی دعاؤں کا
فاتحة. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله: لو لم يكن لي في الأرض ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مقصد کربلا بیان کرتے ہوئے اس عظیم تحریک اور اس عظیم انقلاب کا مقصد کیا ہے، پہلے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ کہاں تک اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر کہیں کوئی جگہ ہماری پناہ کے لیے باقی نہ بچے، سارا زمانہ ہمارا مخالف ہو جائے، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر شہر، سب لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں، پھر بھی میں اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو قدم میں نے اٹھایا ہے، جو فیصلہ میں نے کیا ہے کہ میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ اگر ساتھ دینے والے موجود رہے تو اس وقت تک یزید کا مقابلہ کروں گا، لیکن اگر ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا. کیا وجہ ہے، کیوں یزید کی بیعت نہیں کریں گے؟ اس کو امام نے اپنے یہ جو ہے وصیت نامے میں واضح کیا. وہ وصیت نامہ جو کربلا جاتے وقت، مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے. یہ قدم کیوں اٹھایا ہے، اتنا سخت قدم، اتنی بھاری قیمت کس لیے چکا رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. مقصد صرف کیا ہے؟ اصلاح امت. کیونکہ اصلاح امت ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں عرض کروں گا کہ جب امام حسین کا مقابلہ لشکر حر سے ہوا ہے، یا جب دو محرم کو کربلا پہنچ گئے ہیں، جو خط دیکھا ہے کوفے والوں کو، وہاں پر بھی امام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ ذمہ داری فقط حسین ابن علی کی نہیں ہے. بقیہ لوگ اگر خاموش رہے تو گویا ان کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی. یہ ذمہ داری ہمیشہ صبح قیامت تک ہمیشہ ہر جگہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ اور بات ہے کہ حسین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. امام فرماتے ہیں میں اگر فاطمہ زہرا کی آغوش کا پالا ہوں, میں اگر راکب دوش رسول ہوں, مجھے اگر علی مرتضیٰ سے نسبت ہے تو ظاہر سی بات ہے میری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. دوسروں کے بنسبت میری ذمہ داری زیادہ ہے, لیکن یہ ذمہ داری سب کی ہے. فقط ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی کی ذمہ داری تھی. جن لوگوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے, جو خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے میں لگے رہے جب حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے, جی آپ تشریف لائیے میں تو حج کر رہا ہوں, اپنے خیال میں شاید وہ زیادہ اہم کام انجام دے رہے تھے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, اسے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, امام فرماتے ہیں سب کی ذمہ داری ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. اصلاح امت کیسے ہوگی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے. اور یہ فریضہ عمومی فریضہ ہے کہ میں اس کو عرض کر چکا ہوں, دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. پھر امام فرماتے ہیں یہ کوئی فریضہ ایسا نہیں جو آج سے شروع ہوا ہے, یہ قدیمی فریضہ ہے. یہ طریقہ کار میرے نانا کا بھی تھا اور یہی طریقہ میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہے. میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں کوئی بدعت نیا سلسلہ نہیں شروع کر رہا ہوں. اصیرا بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. مقصد کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو سیرت پیغمبر سمجھ لو. مقصد کربلا کو اگر جاننا چاہتے ہو تو میرے بابا کی سیرت کو دیکھ لو. میرے بابا کے کلمات, خطبات, مکتوبات, کلمات قصار موجود ہیں, انہیں پڑھ لو, ان کا طریقہ کار دیکھو. جو میرے بابا کا طریقہ کار تھا وہی میرا طریقہ کار ہے. کوئی میں الگ سے کوئی چیز نہیں پیش کر رہا ہوں. امیر المومنین کی سیرت کیا تھی؟ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ اگر ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں واقعی مقصد کربلا کیا ہے, کس لیے امام حسین کربلا گئے ہیں, آ حضرت کی سیرت کیا تھی؟ آیا حضرت کی سیرت یہ تھی کہ کسی طریقے سے حکومت پہ قبضہ کر لیں؟ کیا مولا کائنات کی سیرت یہ تھی کسی طریقے سے حکومت پہ قبضہ کر لیں؟ ہم جب مولا کائنات کے ارشادات کو دیکھتے ہیں, دو حصے ہیں مولا کائنات کے ارشادات کے. ایک جگہ وہ ہے جہاں مولا کائنات دنیا سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, اور ایک کچھ کلمات وہ ہیں جہاں امیر المومنین نے غصب خلافت کا شکوہ کیا ہے, اپنی میراث لٹ جانے کا شکوہ کیا ہے. جس وقت مولا دنیا سے بیزاری, دنیا کے حقیر ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں, بہت سارے مقامات میں, دو ایک نمونہ فقط آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دنیا کو خطاب کر کے کہتے ہیں الیک عنی, دنیا میرے پاس سے چلی جا, مجھے تجھے کوئی رغبت نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے فحبل کے علی غارب کے, دنیا کو ایک اونٹ سے تشبیح دیتے ہیں, مہار ہوتی ہے اونٹ کی. اب ظاہر سی بات ہے مہار جس کے ہاتھ میں ہوگی جہاں وہ جائے گا وہیں پر وہ اونٹ بھی جائے گا. مولا فرماتے ہیں میں تکلف نہیں کر رہا ہوں. ارے بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ تکلفن کہتے ہیں, آپ نے کسی کو لا کے کوئی چیز دے دی, انہوں نے پہلے لے لگا, رہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں نہیں, اس کی زحمت کیوں کیا آپ نے؟ اس کو لے کے پیچھے رکھ لیا, چھپا بھی لیا. تکلفن کہا جا رہا ہے, اس کی کیا ضرورت, اس کی بہت ضرورت تھی. تکلفن ارشاد فرما دیا. مولا کہتے ہیں فحب لوگ کے علی غاربک, میں نے تیری مہار اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے, تیری مہار تیرے کاندھے پہ ڈال دیا ہے. جب اونٹ کی مہار ہاتھ میں ہوگی تو اونٹ کہیں جا نہیں سکتا ہے, آپ کے قبو میں رہے گا, لیکن جب مہار کو چھوڑ دیجئے تو اونٹ کا جہاں جی چاہے گا چلا جائے گا. مولا فرماتے ہیں الیک عنی, جا دنیا مجھ سے دور ہو جا. فحبلک علی غاربک, تیری مہار میں نے تیری گردن پہ چھوڑ دی, تجھے مکمل آزادی دے دی ہے, ہٹ جا میرے پاس سے, کوئی رغبت مجھے تجھ میں نہیں ہے. اتنا ہی نہیں, بات کا جو جملہ ہے وہ عجیب ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے سزا بھی دیتا, اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا. لو کنت شخصا مرئیا وقالبا حسیا لاقمت علیک حدود اللہ. اگر تو دکھائی دینے والی چیز ہوتی, فرض کے لیے پوری دنیا کو جو ہے یہ جو ہے مجسم کر کے ایک شخص کی شکل میں پیش کر دیا, یہ ہے دنیا. اب دنیا ڈھونڈتے رہیے کہاں ملتی ہے. اگر ایک شخص کی شکل میں دنیا ہوتی, شخصا مرئیا, وہ شخص جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے, وقالبا حسیا, اور ایک ایسی حیات ہوتی جسے محسوس کیا جا سکتا, چھویا جا سکتا, تو لاقمت فی کے حدود اللہ, تو میں تجھ پر حد الہی جاری کرتا, تجھے سزا بھی دیتا. کیوں سزا دیتے دنیا کو؟ تو نے جو جرم کیا ہے. کیا جرم ہے؟ لاقمت علیک حدود اللہ فی عباد غررتہم بالامانی. تیرا پہلا جرم یہ ہے کہ تُو نے بندگان خدا کو آرزوؤں میں ایسا جکڑا ہے کہ ان کو آرزوؤں میں گھیر کے تُو نے گمراہ کر دیا, بہکا دیا, انہیں دھوکہ دیا ہے. انہیں طرح طرح کی آرزوئیں دل میں پیدا کر دیں, ایک آرزو پوری نہیں ہو پاتی ہے کہ جیسے یوں عورتیں آرزوئیں اور جو ہے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. آرزوئیں اچھی چیز بھی ہیں اور آرزوئیں یہ جو ہے بری چیز بھی ہے. کس چیز کی آرزو ہے؟ اگر اچھی چیز کی آرزو دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو کیا کہنا, سبحان اللہ. لیکن مشکل یہ ہے کہ اچھی آرزوئیں تو کم ہی پیدا ہوتی ہیں نا. آرزو پیدا ہو جائے کہ نماز شب پڑھیں, آرزو پیدا ہو جائے کہ تلاوت قرآن کریں, آرزو پیدا ہو جائے کہ غربا اور فقراء کی جو ہے مدد کریں, آرزو پیدا ہو جائے کہ مظلوموں کی نصرت کریں, سبحان اللہ, کیا کہنا. آرزو پیدا ہو جائے احیاء دین خدا کے لیے میدان میں آ جائیں, اچھی چیزیں ہیں. لیکن آرزو پیدا ہو گئی کہ صاحب ایک لاکھ ڈالر مل جاتا, وہ مل گیا تو ایک ملین مل جاتا, بلین مل جاتا, اور فلاں مل جاتا, جھوپڑے سے یہ جو ہے اپارٹمنٹ میں آ گیا, اپارٹمنٹ سے بنگلے میں, بنگلے سے محل میں, محل سے ایک محل, پھر دو محل, پھر تین محل, اس شہر میں, اس شہر میں, اس شہر میں, سعودیوں کے سعودی شہزادوں کے محل دیکھ لیجئے, کوئی ختم ہو رہی کہیں جا کے آرزو. یہ آرزوئیں بالامانی, ہمارے یہاں دیکھیں کہ جب مرجعیت کے لیے جو شرط قرار دی جاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں مراجع میں شرط ہیں, تو وہ جو توقی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی, اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اما من کان من الفقہا, مرجع کے لیے, تقلید کے لیے, لیڈرشپ کے لیے, قائد کے لیے, ولی کے لیے ایک شرط ہے علم کی, اور چار شرطیں ہیں کیریکٹر کی. عام طور سے علم ضرور دیکھا جاتا ہے, کیریکٹر کے اوپر اگر دیکھ لیا علم کو, تو الحمدللہ علم بھی نہیں دیکھا جاتا. کہ فقط یہ کسی ذاکر کو, کسی خطیب کو آپ دعوت دے رہے ہیں, کسی عالم کو بلا رہے ہیں, تو مولانا نے کتنا پڑھا ہے اگر دیکھ لیا, ورنہ الحمدللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں تو فقط زبان چل رہی ہے وہی کافی ہے. اگر زبان چل رہی ہے, یا یوں کہہ لو کہ چورن بیچنا اگر آتا ہے, بچپنے میں ہم لوگ دیکھتے تھے ہمارے یہاں سڑکوں کے اوپر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے چورن بیچنے کے لیے, اور وہ ان کے اندر طلاقت لسان ہوتی تھی, وہ خطابت کا جوہر دکھاتے تھے. یہاں تو بہرحال لوگوں کو فرش پہ بٹھال کے سناتے ہیں, وہ کھڑے ہو کر کے دھوپ میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ مجمع کو روکے ہوئے ہیں, کوئی ہل نہیں رہا اپنی جگہ سے, یہ ان کا کرتبہ ہوتا تھا. اگر کسی کو بولنا آتا ہے علم کی تو شرط بھی نہیں رہے گی, اگر کہیں کچھ ہوا بھی تو زیادہ سے زیادہ کیا دیکھتے ہیں, علم کتنا ہے, کیا ڈگری ہے ان کے پاس, کردار اور کیریکٹر پر توجہ. لیکن امام علیہ السلام نے اپنی توقیع میں مرجع تقلید کے لیے علم کی ایک شرط قرار دی ہے, کردار کی چار شرط قرار دی ہے. شرط اول وہ علم کی ہے, اما من کان من الفقہا, جو شخص فقی ہے, علم کے اس درجے پر فائز ہے کہ وہ فقاہت کے منصب پر فائز ہو چکا ہے, فقیہ بن چکا ہے, اس کے بعد چار شرطیں کردار کی ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ صائنا لنفسہ. شرط اول, اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھے, جو چیز حرام ہے اس سے اپنے کو دور رکھے. عادل جسے کہا جاتا ہے, عادل ہو, معاصی سے, اللہ کی نافرمانی سے, گناہوں سے اپنے کو محفوظ رکھے ہوئے, یہ پہلی شرط ہوگی کردار کی. دوسری شرط بہت مشکل ہے، مخالفان لہوا، خواہش نفس کا مخالف ہو. خواہش نفس دو طرح کی ہے، حلال خواہش اور حرام خواہش. حرام خواہش اور حلال خواہش، خدا نہ خواستہ ہمارا چوری کرنے کا جی چاہا، خوب یہ حرام خواہش. پہلے تو خواہش ہوگی تبھی تو چوری کریں گے نا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خواہش، ارادہ ہے کسی بھی کام کے لیے. ارادہ اگر نہ ہو تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا، مگر ارادہ کافی نہیں ہوتا، بہت سی چیزوں کا ارادہ ہوتا ہو کام کو انجام نہیں دیتے ہیں. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خواہش، ارادہ. خدا نہ خواستہ گناہ کا ارادہ ہم نے کر لیا، گناہ کی خواہش پیدا ہو گئی، خواہش ہوئی اور نہیں کیا، خواہش ہو گئی اور گناہ کر لیا، تو یہ ہو جاتا ہے انسان فاسق. گنہگار تبھی تو کہا جائے گا نا، صرف خواہش پر سزا نہیں ملتی، صرف خواہش پر سزا نہیں ملتی. کسی شاہ صاحب کی بالکل لیٹسٹ ماڈل گاڑی کا دیکھا اور دل مچل گیا، دل چاہا کہ بس ان کی چابی کہیں سے اس کے بعد پار کرے اور لے کر کے چلے، وہ بیٹھے ہیں مجلس میں ہم لے کر گئے، مگر یہ کام کیا نہیں ہم نے. کر لیا ہوتا تو گنہگار، تو سزا، تو ہاتھ کٹیں گے. کیا نہیں ہم نے، نہ دنیا میں سزا ہے نہ آخرت میں سزا ہے، صرف خواہش کے اوپر سزا نہیں ملتی. تو کچھ خواہشیں وہ ہیں جو حرام خواہشیں ہیں، کچھ خواہشیں حلال خواہشیں ہیں. آئے فلاں ہوتا ہے کبھی کبھی، فلاں چیز کھانے کے لیے جی چاہ گیا، دل چاہ گیا، فلاں غذا چاہیے ہمیں، یا کسی صاحب کی گاڑی دیکھ کر کے خواہش ہوئی کہ ہمارے پاس بھی ایسی ہی گاڑی ہو، جائیں گے کمائیں گے، بزنس کریں گے، پیسہ لائیں گے، ہم بھی خرید لیں گے. خب یہ خواہش حرام ہے کہ حلال؟ یہ تو حلال خواہش ہے نا، ہمارے پاس بھی دولت ہو جائے، فلاں صاحب کروڑ پتی، ہم بھی کروڑ پتی بن جائے، بل گیٹس کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمیں خواہش ہو ہم بھی بن جائے بل گیٹس، بتا حلال طریقے سے. یہ خواہش حرام ہے کہ حلال ہے؟ خواہش تو حلال ہے نا. تو دو طرح کی خواہشیں، ایک حرام خواہش اور ایک حلال خواہش. یہاں جو کہا گیا کہ مخالفن لہوا، خواہش نفس کا مخالف ہو، کس خواہش کی بات ہو رہی ہے؟ حرام والی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اگر حرام خواہش کا مخالف نہ ہوتا تو پہلی شرط ہی پوری نہ ہوتی. جب فائنل نفس سے کہا کہ اپنے کو گناہوں سے بچائے رہے، گناہ سے کون بچتا ہے؟ گناہ سے وہ بچتا ہے جو حرام خواہش کے مطابق عمل نہ کرے، مخالفت کرے. وہی تو ہے نا جو تو وہاں کہا جا چکا. اب جو کہہ رہے مخالفن لہوا، خواہش نفس کا مخالف ہو، یہ حرام خواہش کی بات نہیں ہو رہی ہے، حلال خواہش کی بات ہو رہی ہے. مرجع تقلید وہ نہیں بن سکتا ہے جو اپنی حلال خواہشوں کا اسیر ہو جائے، اصلاً اسے آزاد ہونا چاہیے. جو خواہشوں کا اسیر ہو گیا وہ آزاد نہیں رہ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. مخالفن لہوا، آزادی، خواہشات نفس سے آزادی بہت اہم چیز ہے. امام خمینی کا اٹھا کر کے آپ توحید المسائل دیکھ لیں، جہاں کے اوپر انہوں نے شرائط عالم، شرائط تقلید جو بیان کی، اس میں ایک شرط یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی کا لالچی نہ ہو، خواہش نہ ہو اس کے اندر اس چیز کی. خواہش کا مطلب یہ کہ نہیں کہ آپ دنیا کی چیزوں کو استعمال نہ کریں گے، کھانا ہی نہیں کھائیں گے، پانی ہی نہیں پئیں گے، نہیں. کبھی کبھی کھانا تو کچھ بھی آ گیا سامنے کھا لیا، مگر جس کھانے کی خواہش ہے اس موقع پر وہ کھانا نہ کھائیں. ہمیشہ ہر چیز کی خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے. امام خمینی کے بارے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ واقعہ میں نے ان سے سنا تھا. آگے یہ بہشتی یہاں آیا کرتے تھے، آپ سر حضرات ان سے نام سے واقف ہوں گے. آگے بہشتی نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک دفعہ، وہ اسلامی انقلاب سے پہلے کی بات ہے، کہ ان کے یہاں گھر پہ کوئی عالم دین تشریف لائے ان سے جو ہے ملاقات کرنے کے لیے. بے تکلف قسم کے عالم تھے امام خمینی سے. گرمی کا زمانہ تھا، خوب ایران میں عام طور سے رسم ہے جب بھی کوئی مہمان آتا ہے اس کے آگے پھل رکھا جاتا ہے، فروٹس رکھے جاتے ہیں، ان کی رسم ہے عام طور سے. امام خمینی نے بھی ان کے آگے سیب رکھ دیا، لا کر کے سرخ تربوز امام خمینی کے اپنے آگے رکھا ہوا تھا. گرمی میں ظاہر سی بات ہے تربوز اور سیب میں پسند کیا آتا ہے؟ تربوز کی خواہش گرمی میں زیادہ ہوتی ہے، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں اے سی وغیرہ نہیں ہے، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تربوز کی خواہش زیادہ، خصوصاً اگر شیریں تربوز ہو، میٹھا تربوز ہو، سرخ تربوز سے لگ رہا ہے کہ ہے یقیناً یہ شیریں تربوز ہے، میٹھا تربوز ہے. امام خمینی نے بجائے تربوز کے ان کے آگے سیب لا کر کے رکھ دیا. ان کو حیرت ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ پتا ہے کہ آنے والا مہمان، عام طور سے میزبان یہی کرتا ہے نا، مہمان کی خواہش کے مطابق چیز پیش کرتا ہے. اتنے میں جو ہے وہ ٹیلی فون آ گیا. اس زمانے میں ٹیلی فون یہ والا تو ہوتا نہیں، جیب میں رکھا ہوا ہے، وہ وہاں رکھا، اٹھ کے وہ گئے ٹیلی فون پہ بات کرنے کے لیے. ان مولانا نے دیکھا کہ میدان خالی ہے، جھٹ سے انہوں نے کیا کیا، ان کا تربوز لے کے اپنے آگے رکھ دیا، اپنا سیب ان کے آگے رکھ دیا. اس کے بعد انہوں نے چاقو سے کاٹا ہے، کاش منہ میں جو رکھا تو بہت پریشان ہوئے. تربوز دو طرح کا سنا تھا، یا میٹھا یا پھیکا. نمکین تربوز میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، یہ تو نمکین ہے، بےچارے سے کھایا نہیں جا رہا. جب امام خمینی ٹیلی فون کر کے واپس لوٹے تو دیکھا کہ میدان بدلا ہوا ہے، کچھ بولے نہیں، خاموش ہو گئے. آخر میں ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے پوچھ ہی دیا کہ سرکار یہ قصہ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے تو آپ نے ہمیں تربوز نہیں دیا، سیب ہمارے آگے رکھ دیا، اس کے بعد یہ تربوز جو میں نے لیا تو نمکین، اس کا راز کیا ہے، یہ نمکین کیسے ہو گیا؟ انہوں نے بہت ٹالنا چاہا کہ نہ بتائیں، لیکن بہرحال تھوڑا سا وہ ان سے یہ جو ہے بے تکلف بھی تھے. اسرار جب ان کا بڑھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا راز یہ ہے، آج میرا جی چاہا تربوز کھانے کا. گھر والوں سے کہتے ہیں تربوز تو سستی چیز ہے، کوئی مہنگی چیز تو ہے بھی نہیں. گھر والوں نے منگا دیا. جب میرے سامنے آیا تو میں نے کہا خمینی، تم خواہش نفس کے غلام بن گئے ہو. دل نے کہا تربوز، تم نے آرڈر دے دیا تربوز کا، اچھا اب آ گیا ہے، پھینک تو سکتے نہیں ہیں، ضائع تو کریں گے نہیں. دل کون سا تربوز چاہ رہا تھا؟ میٹھا والا تربوز چاہ رہا تھا نا. میں نے اس پر نمک چھڑک دیا تاکہ اب یہ تربوز نفس کی خواہش کے مطابق نہ رہ جائے. اکثر برائیاں، جرائم اور کرائم جنم جو لیتے ہیں وہ خواہشات سے جنم لیتے ہیں. اگر خواہشات انسان کی محدود ہو جائیں، حلال خواہشوں کی بات کر رہا ہوں، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر یہ خواہشیں حرام نہیں ہیں، حلال خواہشوں کی خواہش کرنا حرام نہیں ہے، لیکن حرام کی طرف کبھی کبھی انسان کے قدم بڑھانے میں معاون ضرور ہوتی ہے یہ خواہش. ہمیں خواہش ہوگی آپ کی گاڑی دیکھ کر کے ہمارے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی اور ہم نے فوراً اپنی آرزوؤں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیا. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال وسائل پیدا ہی ہو جائیں. اگر ہم خواہشوں کے اسیر ہو گئے ہیں تو ممکن ہے کہ اسی حلال خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام کام کر بیٹھے. کتنے افسروں نے جو رشوت خوری کا بازار گرم کیا ہے وہ انہی خواہشات کی اسیری کی بنا پر ہے. اگر خواہشوں کو محدود کر لیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں تنخواہ میں وہ تنخواہ ان کے لیے کافی ہوتی، وہ آمدنی ان کے لیے کافی ہوتی، انہیں رشوت کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر انہوں نے رشوت کی طرف قدم بڑھایا ہے، پہلے تحفے کے نام پر، گفٹ کے نام پر، مٹھائی کے نام پر، شیرینے کے نام پر، پھر ہوتے ہوتے کھلم کھلا رشوت کے نام پر. امام فرماتے ہیں کہ دنیا کو خطاب کر کے اگر تو کسی مشخص معین انسان کی شکل میں ہوتی، ایک ایسا قالب ہوتا جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، تو میں تجھ پر حد جاری کرتا، تجھے سزا دیتا. کیوں سزا دیتا؟ کیونکہ تو نے اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیا ہے آرزوؤں میں اسیر کر کے. وفی امم القیتہم فی المحاوی، دنیا تو نے کتنی ہی قوموں کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. وفی ملوکن اسلمتہم الالتلف وعورتہم موارد البلا، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا کا. تو نے کتنے ہی حکمرانوں کو ہلاکت کی طرف ڈھکیل دیا، اگر یہ حکمران دنیا کے عشق میں مبتلا نہ ہوئے ہوتے، اگر ان حکمرانوں میں حب دنیا پیدا نہ ہوئی ہوتی، عشق دنیا، محبت دنیا نہ ہوتی، اگر دنیا نے انہیں فریب نہ دیا ہوتا، اگر دنیا نے انہیں دھوکہ نہ دیا ہوتا، تو ایسے ایسے ظالمانہ قدم نہ اٹھاتے. ظالمانہ قدم انہوں نے اٹھایا، بڑی بڑی حکومتیں قائم کر لیں، بڑا بڑا محل بنا لیا، کروڑوں اربوں خربوں کا بینک بیلنس ان کا ہو گیا، مگر ہوا کیا؟ آخر تو ایک دن دنیا سے انہیں جانا ہے، جانے کے بعد اس کا جو عذاب ان کے سلسلے میں خداوند متعال معین کرے گا، یہ ان کی ہلاکت کا ہی سبب تو ہے نا. دنیا تو نے انہیں ہلاکت کی طرف ڈال دیا. اگر تو میرے سامنے آ جاتی کسی مشخص اور مرئی پیکر میں، میں تجھ پر حد جاری کر دیتا. تو مولا کائنات دنیا کے سلسلے میں جو نظریہ یہاں پیش کر رہے اپنا، یا دوسری جگہ کے اوپر، یا دنیا غری غیری فقط تلقتو کے سلاسہ لا رجعت علی فی، اے دنیا جا جا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے تین طلاق دے چکا ہوں جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تیسرے مقام پر فرماتے ہیں ان دنیا کم ہاذہی، تمہاری یہ دنیا، تمہاری یہ دنیا، کون سی دنیا؟ تمہاری وہ دنیا جسے حاصل کرنے کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، تمہاری وہ دنیا جسے حاصل کرنے کے لیے عمر سعد قتل حسین میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. دنیا ہی کی خاطر تو آیا تھا نا، عمر سعد کو تو یقین تھا کہ قتل حسین گناہ ہے. ان دنیا کم ہاذہی، تمہاری یہ دنیا، لأحون عندي من عراق خنزير في يد مجزوم، میری نگاہ میں تمہاری یہ دنیا سور کی اس ہڈی سے بھی پستر ہے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہو. اس سے زیادہ نفرت انگیز جملہ ہو سکتا ہے؟ سور، وہ بھی ہڈی، وہ بھی کوڑھی کے ہاتھ میں. کوڑھی کے ہاتھ میں اچھی غذا بھی ہو تو پھر بھی کوئی کھانے کو تیار نہیں ہوتا ہے. یا فرماتے ان دنیا کم ہاذہی لأحون عندي من ورقۃ فی فم جرادۃ یقظمھا، میری نگاہ میں تمہاری یہ دنیا اس پتی سے بھی زیادہ حقیر ہے جسے ٹڈی نے چبا کر کے تھوک دیا ہو. پتی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ بھی ٹڈی نے چبایا، چبا کر کے، منہ سے چبا کے، اچھا کھانا بھی کوئی پھینک دے تو کوئی کھانے کو تیار نہیں ہوتا ہے نا. تو جتنی بھی نفرت انگیز تعبیریں ہو سکتی ہیں مولا کائنات نے یہاں پر استعمال کر دی. تو گویا علی کی نگاہ میں دنیا نہایت حقیر ہے، نہایت پست ہے، کوئی مقبولیت کوئی محبوبیت علی کی نگاہ میں نہیں. یہ ایک حصہ. اب دوسرا حصہ سنیے، مولا کائنات بظاہر اسی دنیا کے چھن جانے کے اوپر شکوا کر رہے ہیں. جب خلافت چھنی ہے نا نہج البلاغہ میں، فصبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجا ارا تراسی نحبا، میں دیکھتا رہا میری میراث لٹ رہی تھی اور اس طرح سے میں نے صبر کیا ہے کہ میرے حلق میں اچھو تھا، کوئی چیز اٹک جائے جسے ہڈی اٹکی ہو، میں حلق میں ہڈی اٹکی تھی اور میرے آنکھوں میں تنکا تھا. یہ دو کیفیت انسان کے لیے بہت تکلیف دے. اگر حلق میں کچھ اٹک جائے تو چین و سکون تو ختم ہو جاتا ہے نا. آنکھ میں کچھ پڑ جائے، کچھ تنکا اگر آنکھ میں پڑ جائے، انسان کتنا بے چین رہے گا؟ سو سکتا ہے یہ انسان؟ آرام کر سکتا ہے؟ تقریر کچھ نہیں کر سکتا یہ انسان. مولا فرماتے ہیں میں اتنی تکلیف میں مبتلا تھا جب مجھ سے میری میراث چھینی ہے، جب مجھ سے خلافت چھینی ہے، جب مجھ سے میرا حق چھینا ہے. مولا کائنات کے کمالات اور فضائل دو طرح کے ہیں. کچھ فضائل، کچھ کمالات، کچھ مولا کے جو ہے مناسب درجات وہ ہیں جو چھیننے کے قابل ہی نہیں، کچھ ہی نہیں دے سکتا. مولا کے پاس علم تھا، چھن سکتا ہے یہ علم. مولا کے پاس زہد تھا، چھننے کی چیز ہے. مولا عابد تھے، چھننے کی چیز ہے. مولا شجاع تھے، شجاعت چھننے کی، کچھ چھین سکتا ہے آپ کی شجاعت کو؟ خدا کے مقرب بندے تھے، اللہ کا تقرب حاصل تھا علی کو، یہ چھننے کے قابل ہے؟ یہ تو چھن نہیں سکتا نا. ولایت تکوینی کے مالک تھے، جب چاہیں سورج کو جو ہے پلٹا دے، جب اشارہ کر دیں تو دیوار سونے کی بن جائے. یہ کمالات جو اعجازی طاقت تھی مولا کی، یہ چھیننے کے قابل ہے؟ کوئی چھین سکتا؟ نہ چھین سکتا تھا اور نہ کسی نے چھینا. چھینی کیا چیز؟ جو مولا سے چھینی گئی وہ ہے کیا چیز؟ حکومت ہی تو چھینی گئی ہے نا، حکومت چھینی گئی. حکومت کیا ہے آج؟ حکومت کے بارے میں تصور تو ہوتا ہے دنیا کا ایک عہدہ، تصور چینج کرنا پڑے گا. تصور ہمارا کیا ہے؟ حکومت یعنی دنیاوی مقام، دنیاوی عہدہ، دنیاوی منصب. ایک طرف سے مولا فرما رہے ہمیں دنیا نہیں چاہیے، بھاگ جائے میرے پاس سے، تجھے تین طلاق دے چکا ہوں. دوسری طرف سے یہ منصب جب چھن گیا تو مولا شکوا کر رہے ہیں. تو ہے نا دم ہے فکریہ، ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، مولا یہ کیا بات ہے؟ کیا وہ آپ بھی جو ہے وہ تکلفن کہہ رہے تھے کیا؟ تکلفاً کہہ رہے تھے، جلوت میں بات اور ہے، خلوت میں بات اور ہے، یوں فرماتے ہیں ہمیں دنیا نہیں چاہیے، نہیں۔ مولا کائنات اگر حکومت کے چھن جانے کا شکوہ کر رہے ہیں اور اسے اتنی تکلیف سے تاب، اتنی تکلیف ہو رہی علی کو کہ گویا حلق میں ہڈی اٹک گئی ہو، گویا آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہو، اس تکلیف، یہ تکلیف کاہے کی ہے؟ حکومت کے چھن جانے کی۔ یہاں پر مولا کائنات اگر حکومت کے چھننے کا تذکرہ کرتے، یہ حکومت دنیاوی حکومت نہیں ہے، بلکہ علی کی نگاہ میں یہ حکومت ویسے ہی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے۔ علی حکومت کو آخرت کا حصہ سمجھتے ہیں، دنیا کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ حکومت آخرت کا حصہ ہے، مقام الہی ہے، حکم الہی اور حکم خدا کی تعمیل ہے۔ مولا کائنات نے خود اس کو واضح کر دیا کہ ہماری نگاہ میں حکومت کی حیثیت کیا ہے۔ جس وقت تیسرے خلیفہ کے قتل ہو جانے کے بعد لوگ حکومت لے کے درے علی پہ آئے، اصرار کیا ہے مولا کائنات، پہلے تو مولا نے انکار کر دیا تھا، دعونی والتمس غیری، ہمیں نہیں چاہیے حکومت، جاؤ جاؤ کسی اور کو انتخاب کر لو۔ فَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ، کیونکہ آسمان اسلام ابرالود ہو چکا، خورشید اسلام بادلوں کے پیچھے چھپ چکا ہے، نور افشانی ختم ہو چکی ہے، تاریکی پھیل چکی ہے۔ فَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ، راستے بدل چکے ہیں، واجب کو حرام سمجھا جانے لگا ہے، حرام کو واجب سمجھا جانے لگا، گناہ کلچر بن گیا ہے، گناہ کلچر بن گیا ہے۔ عزیزو بہت فرق ہوتا ہے، ایک دفعہ گناہ ہو رہا ہے مگر گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اور ایک وہ مقام ہے جہاں گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، گناہ کو ثواب سمجھا جانے لگا ہے۔ جہاں گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے وہاں کے اوپر گناہوں کے خلاف آواز اٹھانا آسان کام ہے، موعظہ آسان ہے، نصیحت کرنا آسان ہے، مومنین آسانی سے سن لیں گے اس تقریر کو اگر سمجھا جا رہا ہے ہاں یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر کہیں کسی گناہ کو ثواب سمجھا جانے لگے تو عالم، تو عالم فقیہ بھی اگر وہاں پر زبان کھولتا ہے تو اس کی بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ فعل حرام کو لوگ یہ جو فعل مستحب سمجھنے لگے ہیں، قرآن مجید نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، شاید ہوتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، میرے حبیب ان سے کہیے کیا تمہیں پتہ بتا دے ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، یہ گھاٹا ہوتا اور ایک سب سے زیادہ گھاٹا، بزنس ہے ہمارا، کاروبار ہے ہمارا، مارکیٹ میں گئے دکان پہ بیٹھے گھاٹا ہو گیا، $1,000 کا گھاٹا ہو گیا، انہیں $10,000 کا، انہیں $50,000 کا، انہیں $50,00,000 کا، انہیں $50 کروڑ کا، تو جسے $50 کروڑ کا ہوا ان کے مقابلے میں وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے نا، ہزار والا بھی گھاٹے میں ہے لیکن $50 کروڑ والا سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک جگہ پہ ہے فقط گھاٹے کا کرایا ہے تعارف، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے، اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے، سب سے زیادہ گھاٹے میں نہیں ہے، سب سے زیادہ گھاٹے میں نہیں، عمل صالح نہیں بجا لاتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں بجا لاتا، غیبتیں کرتا ہے، تہمتیں لگاتا، یہ گھاٹے میں ہے مگر سب سے زیادہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے میں تمہیں ان کا پتہ بتا دوں، ان کی جو ہے نشاندہی کر دوں، ان کا تعارف کرا دوں جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قرآن جواب دیتا ہم نے تو پوچھا نہیں کیونکہ انسان کو اس کی پرواہی نہیں، کون پوچھتا ہے، قرآن نے بلا پوچھے خود ہی بتا دیا، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ جس میں دو صفتیں پائی جائیں، پہلی صفت یہ ہے کہ زندگی گمراہی کی نظر ہو گئی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں حرام ہی حرام کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ظالموں کی کاسا لیسی کرتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، مظلوموں کے خلاف زبان کا استعمال کرتے ہیں، قلم کا استعمال کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اس کے باوجود انسان سب سے زیادہ گھاٹے میں نہیں، یہ گھاٹا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، دوسری صفت ان کی یہ ہے، گناہ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے. گناہ سب، کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں کچھ وہ تھے جنہیں پتا تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، عمر سعد کو معلوم تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، شمر کو معلوم تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے افراد وہ تھے جنہیں احساس گناہ ہی نہیں تھا. حر کو پتا تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، جب احساس گناہ ہو جائے گا تو انسان توبہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر گناہ کا احساس ہی نہ ہوگا تو توبہ کیسے ہوگی؟ دیکھیے، جہالت ایک بیماری ہے، جہالت ایک بیماری ہے، درد تکلیف ایک بیماری ہے، گناہ ایک بیماری ہے، لیکن اس سے بڑی بیماری یہ ہے کہ بیمار کو بیماری کا احساس نہ ہو. اس سے زیادہ خطرناک بیماری، کینسر کو کیوں اتنا خطرناک سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بیمار ہو گئے ہیں. درد بیماری نہیں ہے، بیمار کا الارم ہے. کینسر خطرناک اسی لیے ہو گیا کہ شروع میں وہ الارم بچتے ہی نہیں ہے. الارم اگر بچ جاتا تو انسان ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کرا سکتا تھا نا. پتا کب چلتا ہے؟ جب بیماری اپنے آخری اسٹیج پر پہنچ چکی ہوتی ہے. اگر جاہل کو احساس ہو جائے کہ میں جاہل ہوں تو یہ بیماری ہے، مگر کمتر بیماری ہے. اگر گنہگار کو احساس ہو جائے کہ میں گنہگار ہوں تو یہ بیماری ہے، مگر کمتر بیماری ہے. لیکن اگر گنہگار کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہ ہو، جاہل ہے مگر اپنے کو علامہ دہر سمجھ رہا ہے، عقل کل سمجھ رہا ہے، ایسا جاہل کبھی عالم نہیں بن سکتا، ایسا گنہگار کبھی توبہ کر کے زاہد و عابد نہیں بن سکتا. لیکن جس جاہل کو اپنی جہالت کا احساس ہو جائے، ایک دن اس کے عالم بننے کی امید کی جا سکتی ہے. جس گنہگار کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، ایک دن وہ توبہ کر کے متقی و پرہیزگار بن سکتا ہے. حر اور حرملہ کا فرق یہی تو ہے نا. حر کو احساس ہو گیا، توبہ کر کے خدمت حسین میں آ گیا. جسے ہم لعنت اللہ علیہ کہنا چاہتے تھے، اب اسے ہم سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم وهم يحسبون يحسنون صنعا. گمان یہ ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اس زام میں وہ مبتلا ہیں. تو عزیزو، جس سماج میں یہ کلچر پیدا ہو جائے جہاں گناہ کو ثواب سمجھا جانے لگے، جہاں گناہ کلچر بن جائے، احساس گناہ جہاں مٹ جائے، وہاں پر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مولا کائنات جب دیکھ رہے ہیں جس سماج میں علی کو خلافت کی باگ ڈور سنبھالنا، اب یہ وہ نہیں رہ گیا جو پیغمبر کے بعد خلافت شروع ہوئی تھی. پیغمبر جس سماج کو چھوڑ کے گئے تھے، وہ سماج اب باقی نہیں بچا ہے. وہاں حکومت چلانا آسان کام تھا، پیغمبر ایک جھرے پہ لگا گئے تھے نا، اسی کو آگے بڑھانا تھا. اب تو گاڑی پٹری سے اتر کے کھائیوں میں جا گری ہے، ساری انرجی خرچ کرنا ہے اس کو نکالنے کے لیے، اور لوگ نکلنے کو بھی تیار نہیں ہیں. ایک انسان کنویں میں گرا ہوا ہے، چلا رہا ہے بھائی میری مدد کرو، اس کو نکالنا آسان ہے، لیکن ایک آدمی کنویں میں گرا ہے، نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے، جو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کو گالیاں دے رہا ہے. اب لاکھ آپ رسی پھینکا کہ رسی پکڑے گا ہی نہیں تو نکلے گا کیسے؟ اس کو نکالنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. مولا کائنات کے سامنے جو چیز ہے، اللہ مولا فرماتے ہیں، فإن الآفاق قد أغامت والمحجت قد تنكرت. ہم ایسے حالات کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فإن مستقبلون امرا لا تثبت عليه العقول لا يقيم عليه القلوب. ہمارے سامنے جو آئندہ آنے والے حالات ہیں حکومت کو قبول کرنے کے بعد، نہ تمہاری عقلیں اسے مانیں گی، نہ تمہارا دل اسے تسلیم کرے گا. کل جب ہم ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو تم تعجب سے کرو گے، یہ علی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی اچھی چیز ہے، اس کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے جو ہے مسلحین جب آواز اٹھاتے ہیں تو سماج اتنی آسانی سے ان کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم تو اسے مستحب سمجھے بیٹھے ہیں، ہم تو اسے واجب سمجھے بیٹھے ہیں، ہم تو اسے اصل دین سمجھتے ہیں، اور فلا فقی آ کر کے اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے. ہو جاتا ہے نا ہنگامہ، لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. مولا اس کے باوجود علی نے حکومت کیوں قبول کر لی؟ کیوں قبول کر لی؟ کیونکہ یہ حکومت کانٹوں بھرا تاج تھا علی کے لیے، کیونکہ مولا کائنات سابقہ حکومت کے طرز کو انجام تو نہیں دینا چاہتے تھے نا. ان کے مطابق اگر حکومت کرنا ہوتا تو حلوا تھا، ان سے ہٹ کے آپ کو حکومت کرنا ہے. ہوا کے رخ پہ چلنا آسان ہے، لیکن ہوا کے برخلاف جس طرف جو ہے وہ دریا بہ رہا ہے کشتی چلانا آسان ہے مگر موج کے خلاف شنا کرنا تیرنا مشکل کام ہو جاتا ہے. اتنی مشکل بھری حکومت کو امیر المومنین نے جو کیوں قبول کیا ہے؟ کیوں اس کا تعلق علی کی نگاہ میں دنیا سے نہیں آخرت سے؟ مولا خود فرماتے ہیں خطبہ یہ شقشقیہ میں کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجۃ بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء لا یقار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکاس اولها. اگر اللہ نے علماء سے وہ عہد و پیمان نہ لیا ہوتا, کیا ہے وہ عہد و پیمان؟ کہ وہ مظلوموں کی بھکمری پر خاموش نہ رہیں اور ظالموں کی شکمپوری پر چپ نہ رہیں, تو میں اس حکومت کو کبھی قبول نہ کرتا, میں اس کی بھی مہار کو اس کے کاندھوں پہ ڈال دیتا, آزاد چھوڑ دیتا, جہاں تجھے جانا ہے چلی جا, اور اس کے آخر کو بھی اسی کاسے سے سیراب کرتا جس کاسے سے اول کو سیراب کیا. تو علی کیوں حکومت کو قبول کر رہے ہیں؟ فریضہ سمجھ کے قبول کر رہے ہیں. حکومت سے محرومی, یعنی علی کو اس ذمہ داری کو انجام دینے سے محروم کر دیا گیا. وہ فریضہ کیا ہے؟ وہ فریضہ اصلاح امت کا فریضہ ہے. وہ ذمہ داری اگر حکومت علی کے ہاتھ میں آ جاتی تو حکومت کے ذریعے سے علی امت کی اصلاح کر سکتے ہیں نا. یاد رکھیے گا, اصلاح امت حکومت کے بغیر مکمل طور سے ممکن نہیں ہے. آپ لاکھ تقریریں کر لیجئے, لاکھ معاہدے کر لیجئے, لاکھ کتابیں لکھ لیجئے, دو چار دس آدمی کو آپ نے سمجھا لیا, دو چار دس کو سمجھایا, سمجھاتے دس اور نکل گئے. یہی تو ہو رہا ہے نا, یہی تو ہو رہا ہے. ائمہ کے زمانے میں ائمہ نے کم سمجھایا, کم نصیحتیں کی ہیں. اگر آپ مکمل طور سے معاشرے کی, سماج کی تطہیر چاہتے ہیں, حکومت قائم کیے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک ایک صالح حکومت آپ کا ساتھ نہ دے, صالح حکومت آپ کی سرپرستی نہ کرے, تب تک سماج کو مکمل طریقے سے, کیونکہ آپ نے تقریریں آ کر کے کر دی, قرآن پیش کر دیا, حدیث پیش کر دیا, معلوم ہم نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے چار فلمیں ایسی دکھا دی کہ آپ کے سب کی دھرے پر پانی پھر گیا. تو موعظے کے ذریعے سے, نصیحتوں کے ذریعے سے سارا کام اصلاح کا نہیں ہو سکتا ہے. مولا اگر حکومت کے چلے جانے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں تو دنیا کے چلے جانے پر اظہار کا افسوس نہیں کر رہے ہیں. مولا تو دنیا کو تین طلاق دے ہی چکے ہیں. مولا کی نگاہ میں یہ دنیا تو سور کی اس ہڈی سے بھی پستر ہے جو کسی کوڑی کے ہاتھ میں ہو. یہ سارا علی کا اصرار کاہے کے لیے ہے؟ اصلاح امت کے لیے ہے. امام حسین فرماتے ہیں میں یہی کام کرنا چاہتا ہوں. اسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر رہا ہوں. طریقہ کار کیا؟ وہی جو میرے بابا کا کام تھا, وہی جو میرے جد کا راستہ تھا, اسی کے اعتبار سے میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور اس کے لیے میں انصار کے آنے کا انتظار نہیں کروں گا. البتہ ناصر کی ضرورت ہے, معاون کی ضرورت ہے. اگر حسین کو واقعاً معاونین مل گئے ہوتے, ناصران مل گئے ہوتے, تو سر کٹائے بغیر بھی معاشرے کی اصلاح ہو جاتی. اگر اقتدار اور حکومت امام حسین کے ہاتھ میں آ جاتا اور اس طریقے سے حکومت کو چلاتے جس طرح سے رسول اللہ نے حکومت کو چلایا تھا, جس طرح سے امیر المومنین نے حکومت کو چلایا تھا, تو یقیناً سماج کی اصلاح ہو جاتی. اس کے لیے سر کٹانے کی ضرورت نہیں تھی. تو حسین کو معاون چاہیے, ناصر چاہیے. اسی لیے حسین معاون اور ناصر فراہم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. بصرے والوں کو خط لکھا تھا, معاون مانگا تھا, کسی نے سنا کسی نے نہ سنا, یہاں تک کہ حسین کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچنے کے بعد مقابل فوج میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, کبھی 2000 کا لشکر, کبھی 4000 کا لشکر, کبھی 5000 کا لشکر. زینب ہے, بہن ہے, دل بھر آتا ہے بھائی کی مظلومیت کے اوپر. آ کر کے بھائی سے کہتی, بھیا کیا آپ کوئی نہیں بچا ہے جسے آپ مدد کے لیے بلا سکیں, آپ نصرت کے لیے بلا سکیں؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں, ابھی ہیں کچھ ایسے افراد, ابھی ہیں کچھ ایسے افراد جو ہماری آباد پہ لبیک کہہ سکتے. امام قلم اور کاغذ اٹھاتے ہیں, خط لکھتے ہیں اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کے نام. الی الرجل الفقیہ, بہت بڑا لقب دیا ہے, فقیہ یعنی فہیم, سمجھدار. جو حالات کو سمجھ سکے، حق اور باطل میں تشخیص دے سکے، حالات کو دیکھے کہ اس وقت حالات کس قسم کے، گھر بیٹھنے کے حالات ہیں یا میدان میں آنے کے حالات ہیں. امام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، جناب زینب کہتی ہیں بھیا ایک جملہ میری طرف سے بھی پڑھا دیجئے. بھیا لکھ دیجئے، حبیب آنے میں جلدی کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرو اور حسین کا سر تن سے جدا ہو جائے. خط بھیجا گیا، بتا کوفے تک خط پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، چاروں طرف ناکے بندی تھی، جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، خط لے جانا بہت مشکل کام تھا. برا کسی طریقے سے قاصد حبیب کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. حبیب کے دروازے پر پہنچنے کے بعد قاصد نے دق الباب کیا. حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے، لقمہ دہن میں رکھا، گلے میں پھنس گیا لقمہ. حبیب نے کہا لگتا ہے کوئی قاصد آنا چاہتا ہے. ابھی یہ کہا ہی تھا کہ کل باب ہوا، اٹھے دروازے پہ گئے، دیکھا کہ حسین کا قاصد کھڑا ہوا ہے. کون ہو تم؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، تمہارے لیے خط لے کر کے آیا ہوں. خط کو کھولا، حبیب نواسے رسول کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں پھنس گیا ہے، اے حبیب کیا میری مدد کے لیے نہ آؤ گے؟ اس کے بعد وہ جملہ، حبیب آنے میں اجلت کرنا. حبیب نے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، جیب میں رکھا، گھر کے اندر آئے. زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے، کس کا خط ہے؟ کہا نواسے رسول حسین ابن علی کا خط ہے. کیا لکھا ہے حبیب نے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے، نصرت کے لیے بلایا ہے، کیا ارادہ ہے؟ نہیں معلوم، حبیب امتحان لینا چاہ رہے زوجہ کا. یا بہرحال کوفے کے حالات چونکہ بہت پیچیدہ ہو چکے تھے، کسی پہ بھروسہ اور اعتماد کرنا آسان نہیں تھا. ایک دفعہ حبیب کہتے ہیں مجھ سے کیا مطلب، دو شہزادوں کی جنگ ہے، میں کیوں اس میں پڑھوں؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ مومنہ کہتی، حبیب یہ چادر لے کے تم گھر میں بیٹھو، اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو میں فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ حسین فرزند زہرا بلا رہا ہے. حجرکم اللہ. حبیب نے کہا نہیں مومنہ، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ میں نہ جاؤں یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ حبیب کے لیے نکلنا آسان نہیں ہے کوفے سے، چاروں طرف ناکے بندی ہو چکی ہے، گھراؤ ہوئے ہیں، کوئی نکلنے نہ پائے، پابندی لگی ہے، سوائے لشکر ابن زیاد کے کسی کو کوفے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. حکمت عملی حبیب نے یہ اختیار کی کہ اپنے غلام سے کہا کہ تو میرا گھوڑا لے کر کے شہر کے باہر چلا جا، کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں گا تو لوگوں کی حساسیت بڑھے گی، نگاہیں اٹھیں گی، لے کے چلا جا فلا جگہ پہ، جا کے میرا انتظار کرنا، میں کسی طریقے سے چپکے سے بچتے بچاتے نکل آؤں گا. غلام گھوڑے کو لے کر کے چلا گیا، اس نقطۂ معین پہ کھڑا ہوا ہے غلام. حبیب نکلنا چاہ رہے ہیں کوفے سے، آسان نہیں ہے نکلنا، بڑی مشکلوں سے حبیب اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں وہ غلام کھڑا ہوا تھا. حبیب کو آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، نکلنے میں تاخیر ہو گئی تھی. ایک دفعہ حبیب نے دیکھا کہ غلام گھوڑے سے خطاب کر رہا ہے، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. غلام کہتا ہے اے گھوڑے فکر مت کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود تجھ پہ سوار ہو کر کے فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. حبیب نے جب غلام کے جملے سنے تو سر پیٹنے لگے، ہائے آج فرزند زہرا پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں. حبیب غلام سے کہتے ہیں جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، تو نے میری بڑی خدمت کی. غلام ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آقا یہ کیسا انصاف ہے، جب تک اپنی خدمت کا موقع تھا آپ نے ساتھ رکھا، اب جب فرزند زہرا کی خدمت کا موقع آیا ہے مجھے جدا کر رہے ہیں. غلام کو بھی ساتھ لے کر کے حبیب چلے. ادھر زینب کبرا بے چین ہے، مسترب ہیں، بھیا آپ کا ناصر کوئی نہیں آیا، حسین اپنا لشکر ترتیب دے رہے ہیں، لشکر ترتیب دے رہے ہیں، میمنا کسی کے ہاتھ میں، قلب لشکر کسی کے ہاتھ میں، ایک پرچم رہ گیا تھا. مولا یہ کس کے لیے؟ کہا اس کا حقدار آنے والا ہے، اس کا حقدار آنے والا. اچانک کوفے کی طرف سے غبار بلند ہوا، حسین نے عباس کو آواز دی، بھیا عباس میرے لال علی اکبر میرا دوست آ گیا. اب جب یہ بڑھو استقبال کے لیے لوگ گئے ہیں، دیکھا حبیب چلے آ رہے ہیں، حبیب کو لے کر کے آقا کی خدمت میں آئے. یہ خبر جب خیمے میں پہنچی کہ باہر ہم ہما کیسا ہے، زینب نے پوچھا، فضہ نے گئی در خیمہ پا کر کے معلوم پتہ چلا کہ حسین کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. فضہ جا کے بی بی سے کہتی، بی بی مبارک ہو آپ کے بھیا کا دوست آ گیا. ناصر آ گیا. زینب کہتی فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو. جیسے ہی فضا نے آ کے حبیب شہزادی تمہیں سلام کہہ رہی ہے, حبیب سر پیٹنے لگے. ہائے آج وہ موقع اہل بیت پر آ گیا, شہزادی غلاموں کو سلام کہلائے. اے حبیب تم نے زینب کے سلام کا بڑا احترام کیا ہے, اے کاش عصر عاشورا شہادت حسین کے بعد ہوتے, اپنی آنکھوں سے دیکھتے کس طرح سے حسین کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے, زینب کے سر سے چادر چھن رہی ہے, زینب ادھر سے ادھر فریاد کر رہی مدد کے لیے پکار رہی ہے, کوئی زینب کی مدد کرنے والا نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, مابوس صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ہمیشہ اصلاح امت کے عمل میں سب سے اگلی صف میں موجود رہیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما, جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما. معبود جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے شیعان حیدر کرار, محبان اہل بیت اطہار, زائران سید الشہداء, عزاداران مظلوم کربلا, جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. ماتم حسین.
یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس. ماتم کے لیے جگہ لیجیے پلیز. یا حسین یا عباس,
یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس. بلا کو کعبہ بنا رہا ہے. توحید کو یہ کس کا سجدہ بچا رہا ہے؟ یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے؟ یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے؟ یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے؟ جس کے گلے کے بوسے ظالم اسی گلے پہ خنجر چلا رہا ہے. یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے؟ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے؟ یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے؟ مجھ کو تماچے مارے کانوں سے دور ہے چینے, مجھ کو تماچے مارے کانوں سے دور ہے چینے. اب ہنس کے مجھ کو ظالم تیرا سر دکھا رہا ہے. یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے؟ یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے؟ یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے؟ مجھ کو تماچے مارے کانوں سے دور ہے چینے, مجھ کو تماچے مارے کانوں سے دور ہے چینے. اب ہنس کے مجھ کو ظالم تیرا سر دکھا رہا ہے. یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے؟ یہ کون کربلا کو کعبہ بنا رہا ہے؟
مولا کے خط کے جملے رو رو سنا رہے ہیں.
مولا کے خط کے جملے رو رو سنا رہے ہیں.
مولا کے خط کے جملے رو رو سنا رہے ہیں.
مولا کے خط کے جملے رو رو سنا رہے ہیں.
چلیے حبیب چلیے, خط میں لکھا ہوا تھا ابن علی ہے تنہا.
خط میں لکھا ہوا تھا ابن علی ہے تنہا.
خط میں لکھا ہوا تھا ابن اپنے علی ہے تنہا جو کربلا میں منظر یہ تھا وہاں پر
پہنچے جو کربلا میں منظر یہ تھا وہاں پر
پہنچے جو کربلا میں منظر یہ تھا وہاں پر مظلوم کو ملائی مظلوم
کو ملائی
مظلوم کو ملائی
مظلوم کو ملائی
آنسو رلا رہے ہیں
مولا کے خط کے جملے رو رو سنا رہے ہیں مولا کے خط کے جملے
خوش نصیب ہے وہ ایسا انعام پایا
خوش نصیب ہے وہ ایسا انعام پایا
کیا خوش نصیب ہے وہ ایسا انعام پایا
کیا خوش نصیب ایسا انعام پایا
ان کو سلام مسلم سے کہہ رہے تھے وقت اخیر رو کر
مسلم سے کہہ رہے تھے وقت اخیر رو کر
مسلم سے کہہ رہے تھے وقت اخیر رو کر
مسلم سے کہہ رہے تھے وقت اخیر رو کر
شہ کا آصف کی یہ دعا ہے یا رب قبول کرنا
آصف کی یہ دعا ہے یا رب قبول کرنا
آصف کی یہ دعا ہے یا رب قبول کرنا
آصف کی یہ دعا ہے
کربل کو جائے ہم سب
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 شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے،
قبر نبی پہ آ کر کہتے تھے وقت رخصت، میں جا رہا ہوں نانا، لحد سے لپٹے حسرت سے کہہ رہے تھے،
ماں کی لحد سے لپٹے حسرت سے کہہ رہے تھے،
ماں کی لحد سے لپٹے حسرت سے کہہ رہے تھے،
ماں کی لحد سے لپٹے حسرت سے کہہ رہے تھے،
اماں میں جا رہا ہوں،
شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے،
شبیر کربلا میں
آئے ہیں سر کٹانے،
بند ہو گیا ہے پانی پیاسے ہے تین دن کے،
بند ہو گیا ہے پانی پیاسے ہے تین دن کے،
بند ہو گیا ہے پانی پیاسے ہے تین دن کے،
بند ہو گیا ہے پانی پیاسے ہے تین دن کے،
وہ تشنگی کا عالم، اللہ تو ہی جانے،
شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے،
شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، نصرت کو دین حق کی اصغر ہمک ہمک کر، نصرت کو دین حق کی اصغر ہمک ہمک کر، نصرت کو دین حق کی اصغر ہمک ہمک کر، نصرت کو دین حق کی اصغر ہمک ہمک کر، مقتل کو جا رہے ہیں، مقتل کو جا رہے ہیں، مقتل کو جا رہے ہیں، گردن پہ تیر کھانے، سلام پیا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام پیا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام پیا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام پیا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے پرسا تمہیں عباس جری کا، ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا، حضرت پر دلگیر کا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے،
ہائے ہائے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين، السلام عليك يا قمر بني هاشم بن الفضل العباس، السلام عليك يا شريكة الحسين زينب، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر ابن محمد، السلام عليك يا موسى ابن جعفر، السلام عليك يا علي ابن موسى، السلام عليك يا محمد ابن علي، السلام عليك يا علي ابن محمد، السلام عليك يا حسن ابن علي، السلام عليك يا ابن الحسن العسكري، أيها الخلف الحجة القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من عوانك وأنصارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.